إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. پچھلے درس میں والدین سے کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے اس بارے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں. آج کے اس درس میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ بقیہ باتیں اس موضوع سے متعلق ہم دیکھیں گے. بعض لوگوں کے لیے یہ موضوع بڑا کڑوا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی سے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوتی ہے، اور ایسا موضوع سامنے آنے کے بعد آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی کیا کرے. دوسرے عام طور سے جو موضوعات ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق، تجارت کے اصول وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں ہوتی ہیں آدمی بڑے شوق سے سنتا ہے، اور اس سے زیادہ شوق سے سنتا ہے فلاں جماعت کی غلطیاں، فلاں لوگوں کی گمراہیاں، فلاں کو کیسے ہرائیں، فلاں پہ کس طرح سے غالب آئیں. تو ایسے ٹاپکس یا ایسے موضوعات بڑے لذیذ ہوتے ہیں. درد تب ہوتا ہے جب موضوع خود اپنے محاسبے کا ہو، میری کیا غلطی ہے. تو یہ انہی موضوعات میں سے اور انہی عناوین میں سے ایک عنوان ہے جو کڑوے گھونٹ کی طرح ہم کو پینا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اصلاح کے اعتبار سے، اپنی تربیت کے اعتبار سے، کہ ہم سے اس سلسلے میں کیا کوتاہی ہوتی ہے، اس کو ہم دور کریں، اس کی بھرپائی ہم کریں. اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان باتوں کو یاد رکھیں جو ان سے سلوک کے سلسلے میں قرآن کریم میں اور احادیث میں آئی ہیں، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. بعض اوقات ایک آدمی کو والدین کے گزر جانے کے بعد نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کچھ سلوک کیا جا سکتا ہے وفات کے بعد بھی، ان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے ان کی وفات کے بعد بھی، اور نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے یا غلط باتیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایک آدمی بدعات اور خرافات کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے والدین کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور زندگی چلی جاتی ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کر سکتا تھا لیکن اس کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ایسی صحیح چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کے ماں باپ ہی نہ ہوں. آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں تھے، اللہ نے براہ راست ان کو پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام تھے جو ماں سے پیدا ہوئے. اور اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تو حوا کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تھا، جو ان کی بیوی تھی. تو ہر ایک کے ماں باپ ہوتے ہیں، تو یہ ایسا موضوع ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، اور عام طور سے اس سلسلے میں لوگ غفلت میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، اس موضوع کی بجائے دوسرے موضوع سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کے عناوین سننے کے بعد میں والدین ذرا زیادہ ٹینشن دینا شروع کرتے ہیں. تو اس لیے کچھ نوجوان اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر یہ ٹاپک لوگوں کو معلوم ہو جائے گا, ہمارے ماں باپ یہ حدیث سناتے, دیکھ حدیث میں سنا نا تنہیں, درس میں تنہیں حدیث سنی, اب تو ہماری بات اس طرح سے مان, اور ان پر زبردستی ان کو ٹارچر کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, علم کا بعض اوقات مل جانا لیکن صحیح فہم کا نہ ملنا بھی ایک مصیبت ہو جاتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں اولاد پر ذمہ داریاں ہیں وہیں والدین پر بھی ذمہ داریاں ہیں, جہاں اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں وہیں والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں, اور ان کی حدود ہیں, ہر ایک کی ایک حد ہے. یہ نہیں کہ وہ الٹیمیٹ ہو جائے کہ سن لیں چلو فرما برداری کرنا چاہیے ماں باپ کی, کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو گیا, بیٹھ جا تو بیٹھ جا, بس تو فرما برداری ہماری کر. اگر اس طرح سے کوئی انسان اپنے حقوق کا غلط استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں سے بغاوت اور نفرت شروع ہوتی ہے. کوئی بھی انسان اپنے پاورز کا جب غلط استعمال کرتا ہے تو کمزور انسان بغاوت کرتا ہے, اور اس کے دل میں پاور کے غلط استعمال کرنے والے کے لیے نفرت اور دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے. انشاءاللہ کسی درس میں مستقلاً ہم دیکھیں گے کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اولاد کے سلسلے میں, چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, چاہے وہ بڑے بچے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں. آج لیکن ہمارا موضوع والدین کے حقوق سے متعلق ہے, یا ان کے ساتھ سلوک سے متعلق ہے. پچھلے درس میں ہم نے پانچ باتیں دیکھی تھیں کہ والدین سے برا سلوک کرنے کے کیا نقصانات ہیں. آج اسی سے آگے ہم چلتے ہیں اور باقی باتیں دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر اخیر میں ہم دیکھیں گے کہ والدین سے اچھا سلوک کرنے کی کیا صورتیں ہیں. میں بہت اختصار سے آج کی مجلس میں باتیں کروں گا, اس لیے کہ موضوع طویل ہو جاتا ہے پھر باتیں رہ جاتی ہیں. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ والدین سے بدسلوکی کے بارے میں کیا برائیاں ہیں, اس کی کیا نقصانات ہیں. پہلی بات ہم نے دیکھی تھی کہ بڑھاپے میں والدین کو پا کر بھی جو آدمی ان کی خدمت نہ کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ناکام و نامراد ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ یعنی جو والدین سے اچھا سلوک نہ کرے, جبریل آئے دعا کی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. اسی طرح سے والدین کو رلانے کی بھی برائی ہم نے دیکھی کہ جو آدمی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو ایسا آدمی برا آدمی ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ ایک انسان اپنے والدین سے بدسلوکی کرے, اور خاص طور سے ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بہت بری بات ہے, اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. پانچویں بات ہم نے دیکھی تھی کہ والدین کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے, بلکہ اس میں یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کو اس کے والدین کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے والدین کو ماں باپ کو گالی دیتا ہے, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے خود اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی, تو وہ اس گناہ کا مرتکب کہلائے گا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا. دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا گناہ ہے, کسی کو بھی گالی دینا گناہ ہے, لیکن اپنے ماں باپ کو گالی دینا زیادہ بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کے ماں باپ نے اس پر احسان نہیں کیا ہے, لیکن اس کے ماں باپ نے اس پر احسان کیا ہے, پالا پوسا اور ساری چیزیں کی, اس کے بعد ان کو گالی دے اور بری بات ہے. تو ایک آدمی اگر اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑی بری بات ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. والدین پر لعنت کرنا, ان کے لیے بد دعا کرنا, یہ بھی خود لعنت کو دعوت دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَيْهِ, اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں کسی کے لیے ایسی دعا کرنا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اللہ تم کو نہیں بخشے گا, اللہ تم کو نہیں چھوڑے گا, اللہ تم کو دنیا میں سزا دے, آخرت میں سزا دے, اس طرح کی کوئی دعا اگر, یا لعنت ہو تم پر, لعنت ہے تمہاری زندگی پر, ایسا اگر کوئی آدمی اپنے والدین سے کہتا ہے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اس پر لعنت ہو جو ماں باپ پر لعنت کرتا ہے. تو آپ بتائیے اس کی دعا تو قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن نبی کی دعا قبول ہوگی. تو معلوم ہوا کہ والدین کے لیے لعنت کی دعا کرنا جائز نہیں، جائز نہیں. اس کی خود دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے خود لعنت کی دعا کی جو والدین کے لیے لعنت کی دعا کرے، یعنی بد دعا کرے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے والدین سے بد سلوکی کرنے والے کی عبادات کا کیا حال ہے؟ کوئی آدمی بہت عبادت گزار ہے لیکن ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث میں جس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے الکبیر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. تین لوگ ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے نہ کوئی نفل قبول کرے گا نہ فرض. ان کی نفل نماز، نفل عبادات بھی قبول نہیں اور فرض بھی قبول نہیں. کون؟ نمبر ایک عاق. عاق کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جو ماں باپ سے رشتہ توڑے اور ان کے ساتھ بد سلوکی کرے، اس کی نہ فرض قبول نہ نفل قبول، اللہ کے نزدیک وہ آدمی یعنی اس کی عبادات مقبول نہیں ہے. علماء نے یہاں تفصیل بیان کی ہے کہ جہاں اس طرح کی بات آتی ہے کہ نہ فرض قبول نہ نفل قبول تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ اس سے ہٹ جائے گا لیکن قبولیت اس اعتبار سے عمل کی نہیں ہوگی کہ اللہ راضی ہو، اللہ اس سے ناراض رہے گا. ٹھیک ہے، تو نے فرض تو ادا کر دیا، گناہگار فرض چھوڑنے کا تو نہیں ہے، لیکن جیسا تو نے اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا ویسا اللہ کو راضی نہیں کیا، تو قبول رضا اس کو نہیں ملے گی. لیکن قبول جزا یا اجزا جس کو آپ کہیں کہ عمل ہو گیا اس کا، لیکن صرف عمل کر لینا کیا مطلب رکھتا ہے؟ بوجھ پیٹھ پہ جو تھا فرض کا وہ اتار کے ڈال دیا، ٹھیک ہے میں فری ہو گیا، ابھی فرض ہو گیا میرا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا عمل، اللہ راضی نہیں اس سے، عمل کر کے بھی اللہ راضی اس سے نہیں، اللہ اس سے خوش نہیں ہے. تو پہلا آدمی جس سے اللہ ناراض ہے کون؟ عاق، وہ انسان جو ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، رشتہ توڑتا ہے. نمبر دو ومنان. منان احسان کر کے جتانے والا، ایسے آدمی سے بھی اللہ فرض و نفل قبول نہیں کرتا ہے کہ احسان کیا اور جتایا، کسی پہ احسان کر دے، کسی کو کھلایا وقت آنے پر بتا دیا، کسی کو پہنایا وقت آنے پر بتا دیا، کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا جواب دلا دیا یا کسی کو کچھ کر دیا، جب وقت آیا تو اس کے اوپر احسان جتانا شروع کرے اس کو چھوٹا بتانے کے لیے، تو ایسے آدمی کی بھی اللہ تعالیٰ فرض و نفل قبول نہیں کرتا ہے. اور تین وہ مکذب بالقدر، جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، ایسے آدمی کی عبادات قبول نہیں. جو تقدیر کا سرے سے انکار کر دے یہ تو اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ تم جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان سے ملو تو کہو کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صرف کر دیں، صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے. تو تین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن سے فرض و نفل قبول نہیں کرتا ہے، ایک والدین سے رشتہ توڑ کے بد سلوکی کرنے والا، دو احسان جتانے والا، تین تقدیر کا انکار کرنے والا. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جاب پہ نہیں جائیں گے تو کیا اللہ کھلائے گا کیا؟ تو جاب پہ نہیں جائیں گے تو یہ غلط ہے. ایک آدمی کام کاج نہ کرے بری بات ہے، اس پہ جن کی ذمہ داری اگر وہ ادا نہیں کر رہا ہے، حقوق ہے ادا نہیں کر رہا ہے تو بری بات ہے، اس کو کوشش کرنا چاہیے، گھر والوں کی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے، بھاگ دوڑ کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ بھاگ دوڑ نہ کرے تو اللہ فیل ہو جائے گا، نعوذ باللہ، اللہ کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں کھلانے کا اس کے لیے، اللہ نہیں کر سکتا. اللہ کر سکتا ہے لیکن اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا کہ تو کوشش کر. اس کی کوشش کے بعد بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو کوشش چھوڑنا غلط ہے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ اپنی کوشش ہی کو معبود آدمی بنا لے, اپنی کوشش ہی کو رب ماننے لگے کہ اگر میں نے کوشش نہیں کی تو اللہ نہیں دے سکتا. اللہ دے سکتا ہے, لیکن کوشش بھی کرنا چاہیے, دونوں کو جمع کرنا چاہیے. بغیر ایمان و عمل کے اللہ جنت نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے, لیکن ایمان و عمل ضروری ہے. تو اللہ کیا کر سکتا کیا نہیں کر سکتا ہم اس کا فیصلہ نہ کریں, ہم کو کیا کرنا ہے ہم وہ دیکھیں. اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کر سکتا ہے جو اللہ چاہے, اس کو یاد رکھیے. اللہ ہر وہ چیز کر سکتا ہے جو اللہ چاہے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ والدین سے بدسلوکی کرنا بھی آدمی کو عبادات کی خرابی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ آدمی نمازی ہو, تلاوت کرتا ہو, بہت سارے لوگ دعوت کے میدان میں ہو, بحث مباحثہ کرتا ہو, لیکن والدین کے ساتھ سلوک نہیں کرتا ہے, تو اس کی عبادات اللہ کے ہاں اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ہے. نمبر 8, والدین سے جو انسان برا سلوک کرتا ہے وہ اتنا برا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, تین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. یعنی حقارت کی وجہ سے, برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. نہ دیکھنا ایک انسلٹ ہوتا ہے انسان کا, اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا ان کو, تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. کون ہیں یہ لوگ؟ العاق لوالدیہ, ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا. ومدمن الخمر, ومدمن الخمری, شراب میں دھت رہنے والا, شراب ہی پیتا ہے, پیا رہتا ہے ہر وقت, اس کو صبح شام دوپہر جب بھی ہو, مدمن جس کو کہتے ہیں, شراب ہی میں پڑا رہنے والا. اور والمنان بما اعطا, اور وہ آدمی جو کچھ دیتا ہے تو پھر منواتا ہے, اس کو کچھ دیتا ہے تو اس پر جتاتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو دیا ہے, آدمی کو چھوٹا بتاتا ہے. تو یہ تین لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں, ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا, اور شراب میں دھت رہنے والا, اور احسان کر کے جتانے والا. اس کو امام احمد اور اسی طرح سے نسائی اور ابن حبان سب نے روایت کیا ہے, اور الفاظ حدیث کے ابن حبان کے ہیں, اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے والدین سے بدسلوکی پر جنت حرام ہو جاتی ہے, آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ سزا نہ ہو اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, تین لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے. تین لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. کون؟ مدمن الخمر, شراب میں دھت رہنے والا. والعاق, ماں باپ سے برا سلوک کرنے والا. والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث, اور دیوث وہ بے غیرت آدمی جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھ کر بھی برداشت کر لیتا ہے. گھر والے شریعت کے حدود توڑ رہے ہیں, بے حیائی گھر میں آ رہی ہے, لیکن یہ بس کیا ہے, یہ سب کو رہنے دو جیسا جیتے جینے دو, اور کسی کو ٹوکتا نہیں ہے. یہ بے غیرت آدمی ہے, یہ بے غیرت آدمی ہے, الدیوث اس کو کہتے ہیں. تو یہ تین لوگ ہیں جن پر جنت حرام ہے, ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا, شراب میں دھت رہنے والا, اور گھر میں بے حیائی کو برداشت کر لینے والا. امام احمد نے اس کو روایت کیا. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے نزدیک کہ بے حیائی کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. دیکھیں دنیا بھر میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کسی پر بادشاہ تو نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو یہ کریں. ہمارا ایک اپنا دائرہ ہے, ہم ہر آدمی پر, یعنی سلطان ہماری نہیں ہے, ہم ہر ایک آدمی کو روک نہیں سکتے ہیں, لیکن ہر آدمی کا ایک دائرہ ہوتا ہے, اس میں اس کی بات چلتی ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے. اس دائرے میں اگر آدمی گندگی چلنے دیتا ہے, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر کی حیا ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر کی غیرت ختم ہو چکی ہے. آدمی کو چاہیے کہ جہاں طاقت اس کی ہے روکے، جہاں اس کی طاقت ہے روکے. امام احمد نے یہ حدیث نقل کی جو میں نے ذکر کی ہے. نمبر 10، والدین سے بدسلوکی کی سزا آخرت میں تو ہے لیکن دنیا میں بھی ملتی ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں اس کی سزا تو ہے ہی. بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، پھر مجھ پر تکلیف کیوں آ رہی ہے؟ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ گھر میں اگر پانی آ رہا ہے، رس رہا ہے، کشتی میں پانی آ رہا ہے، تو وہ سوراخ کہاں ہے؟ اس لیے ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تکلیفیں آ رہی ہیں. بہت سارے اسباب ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی غلطی ہوتی ہے جس سے مصیبتیں آتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر میں اللہ نے تکلیف ڈالی ہے، آتی ہے، نیک آدمی ہو، برا آدمی ہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گناہ آدمی سے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں بھی تکلیف آتی ہے. تو آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے دنیا میں مجھ پر تکلیف آ رہی ہے. کبھی فرد پر تکلیف آتی ہے، کبھی قوم پر تکلیف آتی ہے. جیسے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب تم بھلائی کی تاکید کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ظالم کو مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کرے گا. پھر تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی دنیا میں اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے اور بلکہ دنیا میں اللہ کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. انہی میں سے ایک ماں باپ سے برا سلوک کرنا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثنانی یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی دنیا میں جلد ہی ان کی سزا دے دیتا ہے. آخرت میں تو ہے، دنیا میں ان کی سزا جلدی دے دیتا ہے. کیا ہے وہ؟ البغی وعقوق الوالدین. البغی، بغی دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک بغی کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، شریعت کی حدیں توڑنا، دوسروں کے حقوق پامال کرنا، دوسروں پر اپنا غلبہ جتانا، دوسروں پر ظلم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغی. تو ایک آدمی دوسروں پر ظلم کرے، اپنی حدیں توڑے، اپنی لمٹس کراس کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغی. اور دوسرا معنی بغی کا ہے زنا. عربی میں زنا کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ تو بغایا، جو حدیث میں آیا ہے کہ زانیہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، تو بغی کا لفظ زنا کے لیے بھی آتا ہے. تو زنا کاری سے بھی دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے، اڈلٹری جس کو آج کہتے ہیں انگلش میں، تو زنا سے بھی دنیا میں سزا ملتی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں زنا وغیرہ کی وجہ سے ایک تو نسب کا پرابلم پیدا ہو گیا ہے، کون کس کی اولاد معلوم نہیں، دوسرا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو چکا ہے. آپ مغرب میں دیکھیں، عورت، شوہر، بیوی ایک دوسرے پہ کوئی بھروسہ نہیں. کیا کسی کو کسی سے نکاح کرنا ہے تو کسی کو کسی پہ بھروسہ نہیں، کیا ہوگا آگے معلوم نہیں، میرے ساتھ دھوکہ کرے گا. تو سماج کا پورا سٹرکچر خراب ہو گیا ہے. اور مزید اس میں یہ کہ دنیا کی سزا، یہ تو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، فزیکل میڈیکل پرابلم یہ ہے کہ آج وہاں پر کئی بیماریاں عام ہو چکی ہیں. کئی بیماری جس میں ایڈز ہے یا ہیپاٹائٹس بی ہے یا اس طرح کی اور کئی بیماریاں ہیں جو زنا کی وجہ سے عام ہو رہی ہیں. تو البغی، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے. اور دو، وعقوق الوالدین، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، اس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. تو یہ 10 باتیں تھیں جو والدین سے بدسلوکی کرنے کے سلسلے میں تھیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے والدین زندہ ہیں یا کسی کی زندہ نہیں ہے اور اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی لیکن اب اس کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں، تو اس آدمی نے کیا کرنا چاہیے جس کے والدین زندہ ہیں اور جس کے نہیں ہیں؟ قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا رہبری ہے کہ وہ کیا کرے. نمبر ایک، والدین کے احسانات کا اعتراف کرنا، ماننا کہ تم نے بہت بڑا احسان میرے اوپر کیا ہے، یہ شکر ہے. اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور جوارح سے بھی ہوتا ہے، کوشش سے بھی ہوتا ہے. دل سے شکر کیا ہے؟ دل سے ماننا. ہاں، اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان اشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر. اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو جوڑا ہے. اصلاً احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ صرف میرا شکر کر نہیں، اللہ نے کہا میرا بھی شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر. معلوم ہوا کہ ماں باپ کا شکر کرنا کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا ہے، کتنا بڑا احسان ہوگا. تو یہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے دل میں احساس رکھے کہ نہیں، ان کا مجھ پر احسان ہے. چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے اس نے ان کو ماں باپ کو سب کچھ دیا ہو، پھر بھی وہ یہ اعتراف کرے دل میں کہ نہیں، انہوں نے جو مجھ کو دیا ہے وہ میں ان کو نہیں دے سکتا، ان کا احسان میرے اوپر بڑا ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. ان ابی مرہ مولا امہانی ابنتی ابی طالب، ابو مرہ کہتے ہیں، انہ رکب مع ابی ہریرہ الی ارضہ بالعقیق، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک علاقے میں گئے جس کو عقیق کہا جاتا تھا. فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ، جب اس علاقے میں، اس بستی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو اونچی آواز میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ، کیا کہا؟ تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں اے میری ماں. یا امتا، اے میری ماں، تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمت ہو، اللہ کی طرف سے برکت ہو. پکار کے کہا. ان کی والدہ کی طرف سے جواب آیا، وتقول تقول وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں نے بھی کیا جواب دیا؟ علیک السلام، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقول ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ رحمک اللہ ربیتنی صغیرا، اللہ تم پر رحم کرے، بچپن میں تم نے میری بڑی اچھی تربیت کی ہے، مجھ کو پالا پوسا بڑا کیا، اللہ تم پر رحم کرے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. فتقول، ان کی ماں جواب میں کہہ رہی ہے، یا بنی، اے میرے بیٹے، وانت فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا. ماں کا جواب کیا آ رہا ہے؟ اے میرے بیٹے، تجھ کو بھی اللہ تعالی جزائے خیر دے اور اللہ تجھ سے راضی ہو جیسا کہ تو نے بڑا ہونے کے بعد میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. کیا ریلیشن ہے دیکھیے، بیٹا جائے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تم پہ رحم کرے، جو بھی ہے. ماں بولی وعلیکم السلام. پھر بیٹا کہہ رہا، تم نے بچپن میں میری تربیت کی، اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ راضی ہو، جو بھی دعا دے رہے ہیں. ماں بولی اللہ تیرے سے بھی راضی ہو، تیرے پر بھی رحم کرے، تو نے کتنا بڑا ہو کے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. یہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اعتراف. جو بندوں کے احسان کا اعتراف نہ کرے، جو دکھائی دیتے ہیں، وہ اللہ کے احسان کا کیا اعتراف کرے گا جو دکھائی نہیں دیتا؟ دکھ رہا ہو نہیں مان رہا، جو نہیں دکھ رہا ہو کیا مانے گا؟ تو ایک آدمی والدین کا احسان مانے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ ماں سے جب بستی میں گئے ملنے کے لیے تو سلام کیا، اور سلام کے بعد کیا کیا؟ تم نے بچپن میں بہت اچھا میری تربیت کی، اللہ جزائے خیر دے تم کو. ایک آدمی بولے، کیوں نہیں بولے؟ کسی کا احسان مان لینے سے چھوٹا ہوتا ہے آدمی. آدمی ڈرتا ہے ان کا احسان مانگے تو کچھ تو مانگتے کہ کیا میرے سے، لاؤ. پھر یہ چھوٹی ذہنیت ہے آدمی، یعنی کسی کا احسان ماننے سے چھوٹا نہیں ہوتا ہے، واقعی دل کے اندر سے کھلاپن پیدا ہو جاتا ہے. ایک آدمی جب واقعی کسی کا احسان ہے مان لے اس کو، خصوصاً ماں باپ کو، ان سے زیادہ کس کا احسان ہے کہ تم نے بہت احسان کیا، تم نے یہ کیا میرے لیے، بیمار تھا تم نے میرے لیے دوائیوں کا انتظام کیا، مجھ کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا لباس دیا پہننے کے لیے، ننگا پیدا ہوا تھا کپڑے بھی نہیں تھے میرے پاس مقاصل آتا، تم نے پہنایا مجھ کو سردی کے دنوں میں، مجھ کو سویٹر پہنایا، کام کی ٹوپی پہنائی، مجھ کو سنبھالا، رات رات بھر میرے لیے جاگے، ڈاکٹر کے پاس مجھ کو لے کے گئے، مجھے بچپن میں کھلایا پلایا، بازار میں جاتا تھا اتنا ستاتا تھا، رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کیک چاہیے، پھر باپ جا رہا گاڑی پہ کہیں تو کیک لانے کے لیے، کبھی چاکلیٹ چاہیے، کبھی ضد کھلونا چاہیے ہی، پڑوسی کا دیکھ کے آگے جو پیچھا پکڑا، جھوٹا رونا کنٹینیوس نان سٹاپ، پریشان ہو کے ایجوکیشن کا خرچہ، کبھی باپ چپل کیسی پہن رہا، ماں کپڑے لے رہی نہیں لے رہی، ہاں ٹھیک ہے چلو بچے کا ایجوکیشن کا خرچہ، پہلے ہزار پھر دس ہزار پھر بیس ہزار پھر لاکھ پھر اتنا سب دو بھرو بھرو، یہ ایسی بھٹی ہے کبھی ڈالتے رہو اس میں ایندھن، پھر یہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد لاؤ حساب کتنا تمہارا ہو بولو میں دیتا واپس، اتنے سالوں میں دیا ہے تو دے سکتا ہے، اتنا دھیان دے سکتا ہے کیا، ہر حال میں صرف پیسہ تھوڑی دیا ہے، محنت بھی دی ہے، محنت دیتا کیا تو، ہم کو محنت چاہیے پیسہ نہیں چاہیے، تو اگر ایسا بولیں تو کیا کرے گا، جتنا ٹائم ہم نے تیرے کو دیا تو ٹائم دے ہم کو اتنا دے سکتا ہے، پیسے دے کے چھٹا ہونا چاہتا ہے، تو احساس آدمی کو ہو، احسان کا اگر احساس نہیں ہو تو شکر پیدا نہیں ہوتا، ایک آدمی کے پاس ٹائم نہیں، آج اتنا بزی آدمی ہے اس کو سوچنے کے ٹائم نہیں، ہاں کس کا کیا ہے بھائی لاؤ جلدی سے حساب لاؤ، ایسا ہے آدمی، لیکن یعنی کچھ احسان ایسے ہوتے ہیں جن کو قیمت میں ادا نہیں کیا جاتا ہے، جن کو صرف شکر میں ادا کیا جا سکتا ہے، آپ بتائیے اللہ کا احسان ہے، آپ کیا بولے اللہ کتنا خرچہ ہوا تیرا، سورج کا دے گا، ڈیلی سورج استعمال کر رہا ہے، بتا اللہ کتنا ہوا بل، بل آئے گا دل پھٹ جائے گا اس کا، دے سکتا ہے، سانس لیا، بیمار کو اگر ایک دن رکھیں گے گیس پہ کتنے ہزار آتا ہے وینٹیلیٹر پہ، ان کی سانس رک جاتی ہے بل دیکھ کے، ابھی زندگی پر جو سانس لیا وینٹیلیٹر اوپن وداؤٹ کنیکشن اس کا بل اگر دے دے اللہ، کچھ احسان ایسے ہوتے ہیں جن کے بدلے میں صرف شکر کرنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں، وہی کافی ہوتا ہے، یہی معاملہ ماں باپ کے بارے میں ہے کہ آدمی بدلہ نہیں دے سکتا ہے، میں تمہارا بدلہ نہیں دے سکتا ہے، یہی اس کا بدلہ ہے گویا کہ اعتراض کرنا میں نہیں کر سکتا کچھ، میرے بس میں نہیں، میں صاحب بھی کروں تو بھی نہیں کر سکتا، تو یہ شکر آدمی میں ہونا چاہیے، اور اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو جوڑا ہے، ان اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر کر، تو یہاں الادب المفرد کی روایت ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جاتے تو اتنے اچھے انداز سے ملتے ہیں، اتنے اچھے انداز سے ملتے کہ جاتے ہی پہلے کیا ہے سلام، سلام کے بعد تعریف، تو اس سے دل خوش ہو جائے ایک دم، ہاں یہ بھولا نہیں مجھ کو، یاد ہے اس کو میری، میری قربانیاں یاد ہے، میری تکلیفیں یاد ہے، میرے احسانات اس کو یاد ہیں، اتنا ہی خوش ہوتے ماں باپ، اتنی خوشی ان کے لیے کیا ہے کافی ہے کہ اس کو یاد ہے، کیونکہ ماں باپ کو ڈر لگا رہتا ہے شادی ہوئی کہ بھولتا کیا کیا میرے کو، اولاد کے بارے میں وہ ایک عمر کے بعد میں والدین میں ایک قسم کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہم کو بھولے گا، بیوی آنے کے بعد بیوی میں مگن ہوگا اور ہم کو بھول جائے گا، اور اولاد اگر نہ بھی ہو تو ایک ڈر ان کو رہتا ہے، ہوتا ہے جیسے بچپن میں اس کو بہت سارے ڈر تھے، ماں باپ اس کو چھوڑ دیں گے بھیڑ میں چلے جائیں گے، ہاتھ پکڑ پاؤ مجھ کو چھوڑو مت، اس کو بھی ڈر تھا نا بچپن میں، ذرا سا ماں بولے ذرا ٹھہر تو میاں یہاں سے تھوڑا سا جا کے آئیے، نہیں باپ ذرا جا نماز کو جا نہیں ساتھ میں رہنا مجھ کو، تو جو ساتھ کا جو فیلنگ اس میں تھا بچپن میں بڑھاپے میں ماں باپ میں وہ پیدا ہو جاتا، یہ چھوڑتا کیا کیا ہماری انگلی، بچپن میں اس کو ڈر تھا یہ انگلی پکڑے ہوئے تھا ماں باپ کی، بعد میں ماں باپ کو یہ ڈر ہو جاتا ہے کہ یہ انگلی چھڑا کے ہم کو چھوڑ تو نہیں دے گا، سمندر میں ہم کو چھوڑ تو نہیں دے گا، وہ جو ڈر ان کو ہے، اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اس ڈر سے آزاد کرے، ڈرو مت، کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہ ان کو ٹینشن پہلے ان کو فری کرنا چاہیے، دنیا ادھر کی, تو تمہارے سے غلطی بھی ہوئی کیا بھی ہوا کچھ بھی ہونے دو, میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں ایسا ہے میں ایسا ہی رہوں گا, بے فکر رہو. یہ فیلنگ اگر ان کو اولاد دیتی ہے پاس ہو گئی اولاد سے, کیونکہ بڑھاپا بہت ڈینجر, بڑھاپا خود ایک بیماری ہے, بڑھاپا انسان کو اس کو بہت تکلیف دیتا ہے. ایک آدمی زندگی بھر کو دیکھتا رہتا ہے اور کیا رہا, بہت ساری چیزیں کرنے کی تھی نہیں کر پایا, میں بہت ساری چیزیں میری تمنائیں تھی پوری نہیں ہو پائی, اب میں ایک دم کمزور ہو چکا ہوں, اب میرا کیا, میری بیماریاں, میری جسم کی کمزوری, موت, آخرت, اللہ کا معاملہ, جنت, جہنم, وہ پریشان ہوتا ہے دنیا چھوڑ کے, اور ایسے میں اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور مادی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ذہنی نفسیاتی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, سائیکولوجیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, فزیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ہر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور کسی اور کے پاس جائے گا, اس کا اپنا کون ہے, اس کی اپنی اولاد ہے, اس کی اپنی اولاد ہے, اگر اس کی طرف سے اس کو فکر مندی آ جائے تو باقی کسی پہ بھروسہ کرے, ایسا ہو جاتا ہے. تو اولاد ایسا ہونا چاہیے, مجھ کو ٹیک لگاؤ, میں کبھی تمہارا ٹیک چھوڑنے نہیں دوں گا, میرے اوپر ڈیپینڈ رہ سکتے ہو. یہ اور بات ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے لگائیں, لیکن یہ کہیں کہ ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ڈرو مت. یہ اگر ہو جائے, یہ اگر اولاد نے کیا, پاس ہو گیا ہو, بہت بڑا کام کیا اس نے. تو والدین کے احسان کا اعتراف کرنا, نمبر دو, والدین سے اکرام کا سلوک کرنا, بات چیت میں, ایٹیٹیوڈ میں, رہن سہن کے اعتبار سے والدین سے اچھا سلوک کرنا, عزت سے, اکرام سے پیش آنا, ان کا انسلٹ نہیں کرنا, ان کو گالی نہیں دینا, ان کو برا نہیں بولنا, ان کو ایک دم دھتکارنا نہیں, نکلو گھر کے باہر, ایک دم ایسا نہیں, چلو تمہارے روم میں چلے جاؤ, ادھر مت دکھو, ادھر, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اکرام کے ساتھ بات کریں, نرمی کے ساتھ میں بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر تمہارے ماں باپ تمہاری زندگی میں کوئی ایک ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, اپنی زبان سے ان کو اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی مت, تنہرهما یعنی ایک دم آنکھیں نکال کے دیکھ رہا ہوں ان کو مثلا, تو یہ کیا ہوا, ڈرانا ان کو, دھمکانا, تو ان کو زبان سے ڈانٹو مت, سخت بات مت کرو اور ان کو دھمکاؤ مت, ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما, اور ان سے بات کرو تو اکرام کی بات کرو, ان سے بات کرو تو نرمی کی بات کرو, عزت سے بات کرو, قل لهما قولا کریما, واخفض لهما جناح الذل من الرحمه, اور رحمت سے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دو, رحمت کے بازوؤں کو عاجزی سے ان کے لیے جھکاؤ. یعنی کئی باتیں علماء نے کہی ہیں, ایک جیسے پرندہ چوزے کو یا اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے تو کیا کرتا ہے, اپنے پروں میں رکھتا ہے, تو یہ سیکیورٹی ہے, تو ان کو سیکیورٹی دو, جیسے پرندہ اپنے چوزوں کو, اپنے بچوں کو, چڑیا اپنے گھونسلے میں جیسے ان کو سنبھالتی ہے, ان کو سیکیورٹی دو, اپنے پروں میں رکھو ان کو سنبھال کے. دو, جیسے بازو پرندہ نیچے رکھتا ہے یا جیسے بازو نیچے رکھنا ہوتا ہے, اکڑ نہیں ان کے ساتھ, ان کے ساتھ کیا, نرمی سے, ایک دم اکڑ نہیں, سینہ تان کے نہیں, بولو کیا ہے, نہیں, بلکہ ان کے ساتھ کیسے, آج ہی سے جھکاؤ تیرے اندر ہونا چاہیے, ان سے کمپیٹ مت کر, ان کو ٹکر مت دے, ان کو ٹکر مت دے, ان سے گھمنڈ کی باتیں مت کر, بلکہ کیا کر, ان کے ساتھ نرمی کی بات کر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے شرافت کی بات کر اور اپنے بازوؤں کو رحمت سے ان کے لیے جھکا دے, عاجزی سے جھکا دے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور کہہ اللہ سے بطور دعا کہ اے میرے رب, ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی تھی, چونکہ بچپن میں انہوں نے مجھ کو پال پوس کے بڑا کیا اور میری تربیت کی, پالا پوسا جو چاہیے تھا سب دیا, اے اللہ اب تو ان پر رحم کر, یعنی میں بچپن میں رحم کے لائق تھا، میرا حال کوئی سب پیدا ہوا تو ڈر کے روتے روتے پیدا ہوا، دنیا میں آیا تو کیا ہوا، ڈر کے نرس کے ہاتھ میں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں، گھبرا کہاں گیا میں، بند کوٹری سے ایک دم اوپن اور کپڑے بھی نہیں اور ٹھنڈی بج رہی ہے، ایک دم ٹھنڈ لگ رہی ہے، گھبرایا گھبرایا ایک دم. تو اس وقت میں کیا کیا، ماں نے رحم سے سینے سے لگایا ہے، ایک ایسا بچہ ہے چھوٹا اتنا سا شفقت سے محبت سے، اور پھر اسی طرح سے پالتے پوستے بڑا کیا. تو جیسا انہوں نے رحم کر کے مجھ کو پالا پوسا، اب اللہ اب تیرے حوالے وہ ہیں، ان کی وفات کے بعد اب وہ تیرے حوالے ہیں. تو اللہ دنیا میں تو ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہا ہوں، اے اللہ تو آخرت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، یعنی اتنا ان کے بارے میں. دیکھیے کیا کیا ہے، اس کو تفصیل سے کریں، پورا ایک مستقل درج ہو جائے گا، اختصار سے میں بتا رہا ہوں، ابن کثیر نے اس کو سمجھایا ہے. نمبر ایک، ان کے ساتھ زبان نرم اور چہرے کے ہاو بھاؤ سے ڈرانا دھمکانا نہیں ان کو، کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے کچھ نہیں ہیں، ان کی آنکھوں سے بابا آپ سمجھ جاتے بابا بلائی کر لیں. کوئی آدمی کہے گا یہاں تو مارنا پیٹنا نہیں ہے، تو علماء نے کہا جب ان کو اف نہیں بولنا ہے تو مارنا اس سے بری بات ہے، اف نہیں بولنا ہے، دھمکانا نہیں ہے تو مارنا اس سے اور برا ہے. کتنے لوگ جو ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، تو مارنا پیٹنا ان کو نہیں ہے، ان کو دھمکانا نہیں ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا ہے، جب اف نہیں بولنا ہے تو گالی تو اس سے برا ہوا. اور ایک تو یہ زبان سے، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کر، بری بات مت کر، نرم بات کر، ان کو ڈرا دھمکا مت، ان کے لیے عاجزی سے اپنے بازوؤں کو جھکا دے، گھمنڈ مت ان کے خلاف، گھمنڈ مت کر ان کے مقابلے میں، اترا مت، اور تو اپنی حد تک تو کر، اللہ سے بھی دعا کر، دنیا کی حد تک تو سلوک کر، ان کی وفات کے بعد اللہ سے بھی دعا کر، اللہ یہاں اچھا میں نے ان کو رکھا، اے اللہ مرنے کے بعد تو ان کو اچھا رکھ، اتنا ان کے بارے میں سوچ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ کو سنبھالا، پالا، پوسا، میری تربیت کی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے. ہشام ابن عروہ اپنے والد سے یا کسی اور سے روایت کرتے ہیں، ان ابا ہریرہ ابصر رجلین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو دیکھا، فقال لأحدهما ما هذا منك، دونوں میں سے ایک سے پوچھا ان کا تجھ سے کیا رشتہ ہے، فلاں صاحب کا تمہارے سے کیا رشتہ، تم دونوں ساتھ میں ہو تو یہ تمہارے کون ہیں؟ قال فقال ابي، میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں. فقال لا تسميه باسمه، اپنے باپ کو نام سے مت پکارنا، باپ کو نام سے مت پکارنا. جھگڑے میں اکثر مسٹر ڈیش فلاں فلاں بولتا ہے نا، کسی کے باپ کا نام مثلا احمد ہو تو احمد صاحب ذرا حساب میں رہو، غصے میں آدمی جھگڑے میں بولتا ہے. فلا تسمیہ باسمہ، یعنی جب پکارے تو نام لے کے مت پکار. آج کل انگریزوں کی یہ جو ہے تہذیب ہے، وہاں پر جو ہے بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہاں پر فادر، ڈیڈ، ڈیڈی، پپا جو بھی بولتے ہیں وہ لوگ، تو وہ شرم محسوس کرتے ہیں وہ لوگ بولے، ارے ابھی تک بچہ ہے یعنی باپ بولتا ہے اس کو، تو کیا نانا بولے یا بیٹا بولے، بھائی بولے، کیا بولے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ اور ماں کو نام سے پکارتے ہیں، وہاں یعنی نہیں پکارتے ہیں تو یہ پاگل ہے، یہ پچھڑا ہوا ہے. تو یہ ہماری اسلامی تہذیب نہیں ہے. اس میں برا کیا ہے، برا کیا ہے، جب یہ باپ بنے گا تو اس کو معلوم پڑتا ہے. تو کہا کہ میرے والد، کہا فلا لا تسمیہ باسمہ، اپنے باپ کو نام سے مت پکار. ولا تمشی امامہ، اسے آگے مت چل، باپ سے باپ پیچھے پیچھے چل رہا بیٹا آگے آگے چینجہ آ رہے ہیں. ولا تمشی امامہ، اس کے آگے مت چل، اپنے باپ سے آگے مت چل. ولا تجلس قبلہ، اور باپ سے پہلے بیٹھ مت. ادب ہے کہ یعنی تو اس کا لیڈر مت بن، باپ کو دم مت بنا اپنی، تو اس کے پیچھے اس کو آگے عزت دے، اس کو کہیں جانا ہو چلو آپ آگے چلو، باپ کو آگے کر. اور ہاں محنت کے کام میں چلیے بوریا اٹھانے کے لیے تو وہ نہیں ہے، یہاں کہاں ہے، ورنہ آپ بھی بولے گا تو حدیث میں سنا میں نے، آج سن کے گھر پہ وہاں بھی پٹائی ہوگی، یہاں آگے جھگڑے ہوں گے، کیا سکھا کے بھیجے. آگے مچل کا مطلب یہ کہ اکرام کی جگہ جہاں ہے وہاں باپ کو آگے کر, تو اس کے آگے مت جا. یا جیسے مثلا خطرہ ہو کہیں تو چلو ذرا آگے, حدیث میں آیا تم بھی چلو آگے, خطرے کی جگہ یہ آگے جائے گا ان کے لیے ڈال بنے گا. لیکن جہاں عزت کی جگہ ہو تو وہاں کیا کر, عام حالات میں باپ کو آگے کر. اور بیٹھنے کی جگہ آئی, بیٹا جا کے بیٹھ گیا کرسی پہ, باپ جگہ ڈھونڈ رہا کہاں بیٹھو, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. باپ کو پہلے بٹھا اس کے بعد تو بیٹھ. تو یہ دیکھیے اسلام ایک ایسی تہذیب ہے, یعنی کتنا اچھا معاشرہ ہوگا جس معاشرے میں اس طرح کا معاملہ ہو, اور اسلام کتنا ایجوکیٹ کرتا ہے. تو باپ کو کتنی خوشی ہوگی اگر باپ کے ساتھ بس ہو گیا, اتنا ہی خوش ہونا کافی اس کے لیے. پیسے گئے اس میں کچھ, پیچھے چلنے میں پیسے جاتے کیا, کچھ خرچہ آ رہا بہت, موبائل کا ٹاک ٹائم ختم ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عزت ملتی ہے, عزت ملتی ہے. امام البخاری نے الادب المفرد میں یہ روایت نقل کیا اور یہ صحیح الاسناد روایت سے. نمبر تین, ماں باپ کی فرما برداری کرنا, یعنی اچھا سلوک کیا کرے ماں باپ سے, ان کی بات مانے, لیکن کون سی بات, جو غلط نہ ہو, جو غلط نہ ہو, جو نہ شریعت سے ٹکراتی ہو اور جو غلط بھی نہ ہو. مثلا کوئی کہے کہ ڈال ہاتھ اس میں وائر میں, میٹر میں ڈال دے, کچھ نہیں ہوتا, اللہ بسم اللہ بول کے ڈال دے ہاتھ, گلوز پہنے نہ پہنے, کرے گا ایسے نہیں, اس کے لیے صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ ہلاکت ہے, ہلاکت ہے. گاڑی چلا رہا ہے, بریک مارنے کا وقت ہے, ماں باپ بول رہے مت مار بریک, بریک مت لگا, تو کیا کرے گا, ماں باپ کی سنے گا, کھائی میں چلا جائے گا؟ نہیں, اس کو وہ کرنا پڑے گا جو واقعی قاعدے سے ہے. ہاں لیکن جو عام باتیں ہیں ان میں کیا کرنا پڑے گا, ماں باپ کی بات ماننا چاہیے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسعی, نو باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو باتوں کا مجھ کو حکم دیا ہے. یاد رکھیے اس کو, بہت اچھی حدیث ہے. آپ نے کیا فرمایا, نو باتیں, لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت, اللہ کے ساتھ ہرگز شرک مت کرنا, چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھ کو جلا دیا جائے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. ادنا درجہ کیا ہے, کنسیشن کیا ہے, ایسے وقت میں جان بچانے کے لیے شرکیہ بات بول سکتا ہے. لیکن بڑا مرتبہ کیا ہے, ٹاپ لیول کیا ہے, مر جائے لیکن دین کے خلاف کوئی بات زبان سے جان بچانے کے لیے بھی نہ بولے. ہاں اگر بولتا ہے اور دل مطمئن نہیں ہے تو گناہگار نہیں ہوگا, اللہ نے آسانی دی ہے. لیکن یہ اعلیٰ درجہ ہے جو بتایا جا رہا ہے یہاں پر, کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں, چاہے تجھ کو جلا دیا جائے. ولا تترکن الصلاه المكتوبه متعمدا, جانتے بوجھتے ہوش و حواس میں کبھی بھی فرض نماز مت چھوڑنا, فرض نماز مت چھوڑنا. ومن ترکها متعمدا برئت منه الذمه, جو جانتے بوجھتے فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا. اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ جو بھی نمازوں کی پابندی کرے گا اس کو یقیناً جنت میں ڈالے گا. جو آدمی نمازوں کو چھوڑتا ہے وہ ذمہ داری اللہ پر نہیں, چاہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے چاہے معاف کرے, تو اللہ کے ذمے سے وہ نکل گیا. ولا تشربن الخمر فانها مفتاح كل شر, شراب کبھی پینا مت, اس لیے کہ شراب یعنی خمر, شراب ہر برائی کی شر کی چابی ہے. یہ ایسا بٹن ہے کہ سارے شیاطین باہر نکل جاتے ہیں بٹن دبانے پہ, ساری گندگیاں انسان کے اندر کی باہر آنا شروع ہوتی ہیں. شراب پیتا ہے آدمی, گٹر میں بھی گرتا ہے, گالی بھی دیتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, سب کرتا پھر آدمی. یہ ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کی ساری برائیوں کو جو وہ حیا کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے روک کے رکھتا ہے, اپنے اندر کی گندگی کو روک کے رکھتا ہے ہر آدمی. شراب کیا کرتی ہے, وہ ڈھکن کھول دیتی ہے آدمی کا, پورا جن باہر آتا اس کے. تو ولا تشربن الخمر فانها مفتاح كل شر, شراب مت پی, اس لیے کہ شراب ہر برائی کی چابی ہے. واطع والديك وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما, ماں باپ کی مان, چاہے وہ تجھ سے کہیں کہ تو دنیا سے باہر نکل, اپنی دنیا سے نکل, یعنی یا ان تخرج من دنیا کا, فاخرج لهما، کہ تجھ کو اپنی دنیا میں سے کچھ نکالنے کے لیے بولیں، ان کے لیے نکاح، یعنی وہ تیری دنیا تو اس سے مانگے، دے ان کو، کب؟ جب واقعی ان کو ضرورت ہو، کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے اس کے لیے، کوئی آدمی بولے گا پورا پیسہ مانگے تو کیا کرنے کا، تیری جائیداد دے دے ہم کو، گھر بھی دے دے، جا تو باہر، چپل نکال ادھر لائے، ایسا کرے تو کبھی آپ اور کر بھی سکتے ہیں، آپ اگر معلوم پڑ جائے ایک حدیث ملی ہم کو، چلو اچھا ہوگا، جھگڑے میں بول دیے. وہ آتے والدیک، ماں باپ کی مان، اگرچہ وہ تجھ کو اپنی دنیا سے نکلنے کے لیے کہیں، یعنی دنیا معاملات سے، مال و دولت وغیرہ، جائیداد. ولا تنازعن ولاۃ الامر وان رأیت انک انت، کہ جو ولاۃ الامر ہیں، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حاکم، ذمہ دار، تو ان سے کسی معاملے میں جھگڑ مت، ان سے کسی معاملے جھگڑ مت کا مطلب ان سے عہدہ چھیننے کی کوشش مت کر. اور وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، اگرچہ تو دیکھ رہا ہو کہ تو ہے، یعنی تیرے میرے اندر یہ کوالٹی ہے، میں یہ سیٹ پہ آ سکتا ہوں، تب بھی ان سے لڑ مت کہ ان کو ہٹا کے قبضہ کرنے کی کوشش کرے. سیاست میں آج کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. تو ایسا مت کر، جو واقعی مسلمانوں کا امیر ہے، حاکم ہے، اس سے چاہے تجھ کو دکھائے دے کہ تو لائق ہے، تب بھی تو ان سے لڑ مت. ولا تفرر من الزحف وان هلكت وفر اصحابك، اور جنگ کے میدان سے بھاگ مت، جنگ کے میدان سے بھاگ مت، چاہے تجھ کو معلوم ہو تو ہلاک ہو جائے گا، چاہے تیرے ساتھ والے بھاگ گئے ہوں، تجھ کو تو دیکھ رہا سب بھاگ گئے، تو جب جنگ چھڑ جائے تو پھر اس کے بعد میدان جنگ سے بھاگنا اسلام میں جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، نہیں بھاگ سکتے. جنگ کے میدان میں باقی رہنا چاہیے اسلام کی تعلیمات میں سے، چاہے دکھائی دے کہ اب گیا میں، چاہے دکھائی دے ساتھ والے صاحب بھاگ گئے ہیں. وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور اپنے گھر والوں پر اللہ نے جو کچھ بھی تجھ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر، کنجوسی مت کر. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، باہر عیاشی کرتے ہیں، بیوی کو دیں گے اتنا پیسہ اس میں چلاؤ، اور باہر خود مرغیاں کھا رہا ہے اور بیوی گھر پہ ہڈیاں چوس رہی ہے، گھر پہ بڑے گا اور وہاں چھوٹے گا، وہ مزہ کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ، اور بیوی گھر میں بیچاری سبزی ترکاری کھا کے دن نکال رہی ہے اپنی، دوپہر کی روٹیاں شام میں کھا رہی، شام کے چاول صبح میں گرم کر کے کھا رہی، چل رہی اس کی گاڑی، اب چلائیں گے تو کیا کریں گے، جو پہیے اسی سے گاڑی چلانی پڑے گی، وہ بھی نہیں دے تو گاڑی رک جائے گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے جو دیا ہے سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ گھر والے ہیں، اس کے بعد باہر خرچ کرے آدمی، کوئی برائی نہیں ہے. ہاں کبھی ضرورت پڑ جائے، قربانی دینے کا وقت آئے کہ کوئی غریب اور فقیر مسکین ہے، اب گھر والوں کا اس کو اگر کھلا دے، لیکن گھر والے بھی کیا بڑے دل کے ہیں، بڑے منہ کے نہیں، کہ اس کی شکایت سارے گاؤں میں کرتے پھرے، دیکھو ہم کو نہیں دیتا باہر دیتا ہے، ایسے نہیں. واقعی کسی کے گھر والے عزت دار ہوں، بولتے ہاں دو ہم بھوکے رہ لیں گے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یا صحابہ تھے، تو اگر کسی کے گھر والے ایسے ہیں تو آدمی پھر وقت پر کسی اور کو دے اور گھر والوں کو نہ دے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو دے تو دیا حدیث سن کے، بعد میں 55 دن تک سوچ رہا ہے کیا غلطی کیا، حدیث سن لیا جوش میں آ کے کر لیا، اب ہوش آیا ہے، خام کا چھپت دیا میں، نہیں دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان، یہ بھی تکلیف وہ بھی تکلیف. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی صدمہ نہ ہو آدمی کو بعد میں. ولا ترفع عصاك عن اهلك واخفهم في الله عز وجل، اور اپنے گھر والوں سے اپنا عصا ہٹا مت، اپنا ڈنڈا گھر والوں کے سر سے ہٹا مت، اور ان کو اللہ کے بارے میں ہمیشہ ڈر میں رکھ. یعنی تم آزاد ہو، تم پڑھ لکھے ہو، جو چاہے کھیلو کودو ناچو گاؤ، اب تم آزاد ہو، بڑے ہو گئے، ایجوکیٹڈ ہو گئے، ایسا نہیں. گھر والوں کے اوپر ہمیشہ چابک باپ کا رہنا چاہیے، ڈر رہنا چاہیے، ان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تو اپنے گھر والوں سے اپنا آسا ہٹا مت، اور اللہ کے بارے میں ان کو ڈرا، یعنی یہ نہیں کہ زبردستی ان کو یعنی پابندیاں کریں، بلکہ واقعی شریعت کے خلاف ان کو ہمیشہ روکتا رہے، الادب المفرد میں امام البخاری نے یہ حدیث نقل کیے ہیں. تو اس میں ایک بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے. واطع والدیک, اپنے ماں باپ کی مان, تو ماں باپ کی ماننا چاہیے, لیکن گناہ کی باتوں میں نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی اگر ماں باپ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ماں باپ تو کیا عالم کی بادشاہ کی بھی نہیں مانی جائے گی. کب؟ جب اللہ کے خلاف وہ بات کہے. چار, والدین کی مالی امداد کرنا. سرد کی جمان اذان ہے. ماں باپ کی مالی امداد کرنا. چوتھی چیز کیا ہے؟ ماں باپ سے سلوک کیا کرنا, کہ جو بھی کمائی ہے ماں باپ کو اس میں سے دینا چاہیے, ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے. بعض اوقات جیسے ماں باپ ساتھ میں ہوتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد یا کچھ وجہ سے گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اولاد الگ ہو جاتی ہے. الگ کیا ہو گئی, کشتی میں سے اتر گئی تو وہ کشتی ڈوب رہی ماں باپ کی کہ پار ہو رہی, دھیان نہیں دیتا ہے. اب اپنی کشتی تو چل رہی بھائی, کنارے چلو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے ماں باپ کا خیال رکھے, ان کے کھانے پینے کا, ان کے لباس کا, ان کی دوائیوں کا, ان کے جو بل ہے لائٹ کا بل, گھر کا بل, خرچ کرایہ, سب دھیان دینا چاہیے. تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھے. جیسے ماں باپ نے ایڈجسٹ کیا تھا اس کے لیے, یہ بھی ایڈجسٹ کرے ماں باپ کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یسألونک ماذا ينفقون, لوگ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, کن چیزوں میں سے خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم. اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ نے کہا جو بھی اچھا ہے خرچ کرو, لیکن کہاں خرچ کرو. سوال کیا تھا؟ کیا خرچ کریں. اللہ نے جواب کیا دیا؟ کہاں خرچ کریں. کیونکہ دھیان اس میں تو کہ خرچ کہاں کرنا, خرچ تو کریں گے ٹھیک ہے, جو بھی خیر کی چیز تمہارے پاس ہے, جو حلال چیز تمہارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرو, لیکن کہاں خرچ کرو یہ بھی اللہ نے بتایا. کہاں بتایا؟ دیکھیں لسٹ اللہ نے دی, فلل والدین, ماں باپ, والاقربین, قریب کے رشتے دار, والیتاما, یتیم, والمساکین اور مسکین, غریب فقراء, وابن السبیل اور مسافر. ماں باپ, رشتے دار, یتیم, مسکین, مسافر, ان پہ خرچ کرو. تو سب سے نمبر ون پہ کون آ رہا ہے؟ دوست, پارٹی. سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر آ رہا ہے. تو ماں باپ سب سے پہلے حقدار ہیں خرچ کے, باقی سب بعد میں ہیں. کیونکہ ماں باپ نے سب سے پہلے کس پہ خرچ کیا تھا؟ سب سے پہلا اس پہ خرچے کس کے آئے؟ اس نے بل سب سے پہلے کس کو دیا تھا آتے ہی دواخانے کا؟ ماں باپ. شروعات ہی بل سے ہوئی تھی اس کی, بلکہ آنے کے پہلے بل اس کے چالو ہو گئے تھے. یہ بھی آیا نہیں, بل آنا شروع ہو گئے دواخانے کے. تو بعد میں یہ بھول جائے, بہت شرم کی بات ہے. تو ماں باپ پر خرچ کر, یتیموں پر, مسکینوں پر اور مسافروں پر. اور اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم, تم جو بھی اچھی چیز خرچ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. یعنی اللہ کو بتا بتا کہ اللہ دے رہا ہوں, بہت آدمی محنت کی کمائی دے رہا ماں باپ کو, بہت یاد آتا ہے میں کتنا دے رہا ہوں, ان کا نہیں پوچھا کیا کیا خرچ کیے تھے. لیکن جب خرچ کرتا ہے تو بہت لگتا ہے بیوی کو, بچوں کو اور پھر ماں باپ کو, یہ تو بہت قیمتی خرچہ ہے, بہت محنت کی کمائی دے رہا ہوں, اللہ کو بھی معلوم کیسا دے رہا ہوں. اچھا, جو بھی خرچ کرے گا اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ ضائع نہیں کرے گا. جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اولادکم ہبت اللہ لکم, تمہاری اولاد اللہ کا تمہارے لیے ہدیہ ہے. اولاد کیا ہے؟ اولاد اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ ہدیہ ہے. تو گفٹ ہے اللہ کی کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے. تو اولاد کس کی پراپرٹی ہوئی؟ آپ کو اگر کوئی ہدیہ دے اور کوئی آدمی آئے بولے لاؤ ادھر, تو دیں گے آپ؟ بولے میرا ہدیہ ہے, تو آپ کی ملکیت ہے, وہ پراپرٹی آپ کی. تو اللہ نے ہدیہ کس کو دیا ہے؟ اولاد کس کو ہدیہ دیا؟ ماں باپ کو. تو تمہاری اولاد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہبہ ہدیہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. فہم واموالہم لکم اذا احتجتم الیہا. تو تمہاری اولاد اور ان کے مال تمہارے ہیں، تمہاری اولاد بھی تمہاری، ان کا جو مال ہے وہ بھی تمہارا، جب تم کو اس کی ضرورت پڑے. تو ماں باپ کی اگر واجبی ضروریات ہوں، جیسے مثلا دوائی ہے یا ان کے لباس ہیں، کھانے ہیں، جو واقعی ان کا خرچ ہوتا ہے ماں باپ کا، تو اولاد کے مال میں سے وہ لے سکتے ہیں، وہ ان کا ہے، وہ ان کی پراپرٹی ہے. ہاں یہ نہیں کہ پورا مال لے لے، بیچارہ سارا کما رہا اور لے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ان کا مال لے کے کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں، ایسا نہیں. اس لیے حدیث میں کنڈیشن کیا ہے؟ اذا احتجتم الیہا، جب واقعی تمہاری ضرورت ہو مال کی، تو تمہاری اولاد کا مال کس کا ہے؟ ان کا حق ہے، وہ کورٹ میں کلیم کر سکتا ہے، میری ضرورت ہے، مجھ کو چاہیے، اولاد نہیں دینا، لے سکتا ہے اس کو. تو اولاد کے مال میں اگر واقعی والدین کو ضرورت ہو تو وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس مال میں ان کا حق ہے. اگر اولاد ان کو نہیں دیتی ہے وہ گناہگار ہوگی، گناہگار ہوگی. امام حاکم اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. ہاں اگر اولاد نہیں کر سکتی ہے، غریب ہے اولاد، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہو. لیکن اگر مال ہے تو والدین کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ ان لی مالا وولدا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے. وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي، اور میرے باپ کو میرے مال کی ضرورت ہے. تو یعنی میری اولاد ہے، اولاد کو دیکھوں کہ باپ کو دیکھوں؟ قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، آپ نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرے والد کا ہے. تیرا مال تو چھوڑ، تو بھی تیرے باپ کی پراپرٹی ہے. اِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، تمہاری اولاد تمہاری سب سے اچھی کمائی ہے، تمہاری کمائی ہے تمہاری اولاد. فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ، تو تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ. تو یہاں پر شیخ الالبانی نے بھی یہ حدیث اور اس سے پہلی جو حدیث ذکر کر کے کہا کہ اولاد کے پاس جو مال ہے، اگر والدین کو واقعی اس کی ضرورت ہے تو ان کا حق اس مال میں ہے. یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ والدین اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. بولے چلو ایک اچھی، بہت اچھا ہوا پہلی بار درس میں گئے، کام کی حدیث ملی. تو ایسا نہیں ہو کہ چلو مجھ کو امریکہ پکنک کے لیے جانا ہے، لا، تو ایسا نہیں. یا کوئی کہے کہ مجھ کو ٹی وی لانا ہے، لا، تو جو شریعت کے خلاف خرچ ہوں یا جو غیر ضروری خرچ ہوں، یہاں اس کی بات نہیں. جو واقعی خرچ ہو، یہاں کیا کہا کہ تمہارے لیے جب ضرورت ہو، شریعت اس حاجت کو مانتی ہو، شریعت میں وہ حاجت مانی گئی ہو، واقعی اس کو حاجت کہا گیا ہو، تو ایسا خرچ واجبی ہے، اولاد کے ذمہ یہ ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور صحیح روایت ہے. اسی طرح والدین کو خوش کرنا، کہ ایک آدمی والدین سے سلوک کرے تو والدین کو خوش کرے، ان کو غمگین نہ کرے، ان کو ناراض نہ کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، انی جئت اريد الجہاد معك، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں جاؤں، جہاد کے لیے جاؤں. ایک روایت میں ہے، جئت ابايعک علی الہجرہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ سے بیعت کروں ہجرت کی، میں آپ کے ہجرت کے لیے بیعت کرنے آیا ہوں. ابتغی وجہ اللہ والدار الاخرہ، میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اور آخرت کی کامیابی کے لیے آیا ہوں، میری نیت یہ ہے، وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانَ، اور میں ایسے حال میں آیا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی اس نے کہا کہ اتنی بڑی قربانی دے رہا میں، میرے ماں باپ رو رہے پھر بھی میں آ رہا ہوں. یعنی اس نے اس اعتبار سے کہا کہ دیکھو میں کتنا ماں باپ کو رلا کے میں اتنی بڑی قربانی دے کے آ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرج الیہما، ان کے پاس واپس جاؤ، واپس ماں باپ کے پاس جا، فابحکہما کما ابکیتہما، جا ان کو ہنسا، جب تو ان کو رلا کے آیا ہے اب جا واپس ان کو ہنسا، یعنی ان کو خوش کر، ان کو رلا مت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے. اس کی تفصیل فتح الباری میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے، اسلامی حکومت میں جہاد ہے، لیکن ماں باپ جنگ ہو یا نہ ہو ماں باپ تو ہیں، تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. ہاں جہاد کا اسلام کا کانسیپٹ الگ ہے، جو موجودہ دور میں جہاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ الگ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ واپس جا اور ان کو ہنسا جیسا کہ تم کو رلا کے آیا تھا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اتنی بڑی قربانی دے کے، اتنی بڑی نیکی کے لیے آدمی جا رہا ان کو رلا نہیں سکتا، ان کو خوش رکھنا چاہیے. تو ماں باپ کو خوش رکھنا بھی کیا ہے؟ نیکی ہے. ان کو خوش کرنا بھی نیکی ہے. گھر میں آدمی ایک دم ایسا یعنی سنجیدہ اور بڑا بزرگ بن کے نہ رہے، ماں باپ کے ساتھ بچہ ہی بن کے رہے، وہ ہمیشہ بچہ ہی جانتے ہیں اس کو، تو ان کو خوش کرے، ان کو ہنسائے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے. ایک دم ان کو دیکھتے ہی گھورنا شروع کرے یا ایک دم سنجیدہ بزرگ آئے اللہ والے آئے، ایسا نہیں رہے. ماں باپ کے ساتھ بچہ بن کر ہی آدمی رہے، ایک دم بھی بچہ نہ بنے، لیکن یہ کہ ماں باپ کے لیے اولاد بچہ ہی ہے، ان کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے. یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم نے روایت کیا، الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے ماں باپ سے سلوک میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ تو ان پر رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، مجھ کو پالا پوسا. اس سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل رک جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں تین چیزوں کے سوا، الا من صدقه جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو باقی رہے، کنواں کھلوا دیا وغیرہ وغیرہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم اپنے پیچھے چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کوئی کتاب لکھ دی حدیث کی، یا کوئی چھاپ کے پرنٹ کر کے لوگوں کو بانٹ دیا دین کی چیز، یا کوئی نفع والا علم، او ولد صالح يدعو له، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ دے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو اولاد کی دعا سے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالی ایک بندے کا جنت میں درجہ اونچا کر دے گا. فیقول یا ربی انا لہذی، وہ کہے اللہ اتنا بڑا مرتبہ مجھ کو مل رہا ہے، ایسا کیسا؟ بندہ خود پوچھ رہا ہے ایسی کوئی خاص نیکی کر کے تو میں آیا نہیں، تو اتنا بڑا مرتبہ مجھ کو تو کیسے دے رہا ہے، کس بنیاد پر دے رہا ہے؟ فیقول باستغفاری ولدک لک، تیری اولاد کی تیرے لیے دعا کی وجہ سے، تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی تھی، اس دعا کی وجہ سے تجھ کو یہ مرتبہ مل رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی اگر ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو بھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ سلوک اس نے کیا، ان کی وفات کے بعد ہی کیا. اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ماں باپ کے بعد ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی ماں باپ سے سلوک کرنا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کے دوستوں سے سلوک کرنا بھی اس میں آتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، انہ کان اذا خرج الى مکہ کان له حمار، مکہ کی طرف نکلے سفر میں تو ایک گدا ان کے پاس تھا، یتروح علیہ اذا مل رکوب الراحلہ، جب اونٹ سے تھک جاتے تو اپنے اس گدھے پر سوار ہوتے تھے، وہ امامت یشد بها راسہ، اور ان کے پاس ایک امامہ تھا، پگڑی تھی جس کو باندھتے تھے، سر پر باندھ لیتے تھے، فبینا ہوا یوما علی ذلک الحمار اذ مر به اعرابی، وہ اسی گدھے پر سوار تھے اپنے ایک دن سفر میں، تو ایک دیہاتی ان کے پاس سے گزرا، فقال الست ابن فلان ابن فلان، قال بلا، پوچھا کیا تم فلاں ابن فلاں کے بیٹے ہو، کہا کہ ہاں، فاعطاه الحمار وقال اركب هذا، ابن عمر نے جب پوچھا فلاں ہو، ہاں پہچانا جب فلاں فلاں ہیں، تو کہا یہ لو، یہ میرا گدھا لے لو، اس پہ سوار ہو جاؤ، والامامہ، اور اپنا امامہ دیا، کہا اشتد بها راسک، کہا کہ اس کو باندھ لو اپنے سر پہ، فقال له بعض اصحابه غفر الله لك اعطيت هذا الاعرابي حمارا كنت تروح عليه وامامه كنت تشد بها راسك، اللہ پر رحم کرے، آپ نے کیا کیا، یہ دیہاتی ہے، یہ اس کو آپ نے اپنی سواری دے دی، اس کو آپ نے اپنا سر کا امامہ اتار کے دے دیا، ایسا کیا ہے؟ وقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان من ابر البر صلۃ الرجل اهل ود ابیہ بعد ان یولی، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں آتا ہے کہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے رشتہ جوڑے سلوک کرے، یہ بھی باپ کے ساتھ سلوک کرنے میں آتا ہے، وان اباه کان صدیقا لعمر، اور یہ جو آدمی ہے اس کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا کیا تھا، دوست تھا، یعنی اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، تو میں اس سے سلوک کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے دوست والوں سے سلوک کرنا بھی باپ سے سلوک کرنے میں آتا ہے، کتنا صحابہ سوچتے تھے اور کیسا ایک ایک حدیث پہ عمل کرتے تھے، سواری دے دی، امامہ دے دیا اس کو، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے پانچ منٹ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس میں آٹھویں چیز ہے کہ والدین کا قرض ادا کرنا، یہ بھی اس میں آتا ہے، اور نو اگر ثواب کچھ کر کے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا ہے، کچھ صدقہ کرتا ہے اور ماں باپ کو ثواب پہنچاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ فاتحہ دے رہا اور قرآن خوانی کر رہا ہے، صدقہ مال خرچ کرنا، کچھ دینا اور ماں باپ کو ثواب پہنچانا کر سکتا ہے، اور دس ماں باپ کو دین کی دعوت دینا، یہ بھی چیزیں اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور والدین سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔